السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. حاضرین مجلس، ہر چیز کے اندر ایک خاص چیز ہوا کرتی ہے، اس خاص چیز کی، اس خاص عمل کی، اس خاص سسٹم کی پوری رعایت کرنی پڑتی ہے. آپ فارغ التحصیل ہیں، لیکن اگر آپ کسی خاص کمپنی کے ساتھ وابستہ ہوں گے، کسی کارخانے سے وابستہ ہوں گے، کسی مال سے وابستہ ہوں گے، تو وہاں کے سسٹم کو سمجھنا لازم ہوگا، اس سسٹم کے مطابق آپ کو آنا پڑے گا. جب اس سسٹم کو آپ فالو کریں گے، قبول کر لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ اس عمل میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، اس میں آپ نیک نام قرار پائیں گے. اور اگر آپ نے اس سسٹم کو نہیں سمجھا کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں تو واقف کار ہوں، میں نے ایم اے کیا ہے، گریجویشن کیا ہے، میں کیا سمجھوں، نہیں، آپ ناکام ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہر ایک کا سسٹم الگ ہے. یہاں آنے والے جو حضرات آتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے آتے ہیں، لیکن انہیں بھی یہاں کے سسٹم میں اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ کامیاب ہوتے ہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت نے ایک سسٹم ہمیں دیا ہے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے. یہ زندگی اگر سسٹم کو ہم نے نہیں سمجھا تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے. ہمارا ہاتھ کہاں پہنچے، کسی ایسے بٹن میں نہ پہنچ جائے جہاں ہماری ہلاکت ہو، اگر ہم نے نہیں سمجھا ہے تو یہ سب ہو سکتا ہے. کون سی چیز کہاں پہ ہے، کس کو ہمیں فالو کرنا ہے، کس کو نگلیکٹ کرنا ہے، کس کو مسترد کرنا ہے، کس کو چوائس کرنا ہے، ان ساری باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، جو سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اور آل عمران وہ سورہ ہے جس میں مسیحیت کے تعلق سے ساری باتیں کھول کر کے بیان کر دی گئی. مسیحی قوتیں، طاقتیں، عیسائی جرگے اور جماعتیں، اسلام کے خلاف کون سا سسٹم لے آئیں گی، کس طرح سے وہ اسلام کے خلاف کام کریں گی، اس میں اہل اسلام کے لیے کون سا سسٹم دیا گیا، کون سا طریقہ دیا گیا ہے، جس کو اگر فالو کریں گے تو کامیابی سے ہم کنار ہوں گے، ورنہ ان کی قوت و طاقت جو ہے وہ ہمیں ہلاکت کے کگار تک پہنچانے والی ہے. تو اللہ رب العزت نے وہ سسٹم ہمیں دیا ہے. اللہ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. چار باتیں اللہ رب العزت نے فرمائی، اور پانچویں بشارت ہے، فلاح و کامیابی کی بشارت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو، اس آیت کے اندر ایمان والوں ہی کو مخاطب اللہ نے کیا ہے. ایمان خود کامیابی کی دلیل ہے، لیکن ایمان کو ہمیں سسٹم میں لانا پڑے گا. اگر ایمان کو ہم سسٹم میں نہیں لائیں گے تو وہ ایمان ہمارے لیے نافع نہیں ہوگا، وہ ایمان نفاق کی طرف بھی جا سکتا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے منافق ہو جائیں گے۔ کچھ علامتیں بتائی گئیں نفاق کی، کہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تمن خان واذا خاصم فجر، کہ منافق وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا اور بات بات پہ لڑتا جھگڑتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے اور فسق و فجور زبان پہ اس کی ہوتی ہے۔ تو اسلام نے پہلی بات جو کہی ہے ایمان والوں سے، ایک طرف طاقت ہے قوت ہے دشمنان اسلام کی، ان سے آپ کو فیس کرنا ہے، تو آپ کو کیا سسٹم ہے، کیا چیز پہلے پہلے میں آپ کو چاہیے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، حالات آئیں گے۔ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ سر جھکا لیا، صبر کے معنی آتے ہیں جمنے کے، جم جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا سامنا کسی جماعت سے ہو جو مد مقابل ہے، دشمن ہے، تمہاری ثقافت کو، تمہارے کلچر کو، تمہاری شناخت کو، تمہاری آئیڈنٹی کو وہ ختم کرنے کے در پہ ہے، تو تم اپنی تمام تر شناخت کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھو۔ فثبتوا، ثبات قدمی اختیار کرو، یہی صبر ہے، ہم اس سے نہ ہٹیں، ہم اس کو فالو کرتے رہیں، اس کو ہم اپنے لیے فخر کا ایک تمغہ سمجھیں۔ جس طرح حضرت جمال الدین ایرانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے سفر پہ اور ہلاکو خان کا پوتا جو ہے وہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا، اور ان کے نزدیک ایرانی کہنا گویا مسلمان ہونا تھا اور مسلمان کہنا منحوس ہونا تھا۔ ان کی شکار گاہ سے اگر کوئی مسلمان گزر جائے تو وہ سمجھتے تھے کہ آج کی شکار جو ہے وہ ہماری نہیں، اس لیے کہ منحوس شخص آ گیا، یہ ان کا جو ہے ذہن بنا ہوا تھا، اور یہ ایک فرد کے نہیں بلکہ مسلمانوں کے تعلق سے، جنہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی بغداد کی، لاکھوں افراد کا شہر، صرف 17 افراد بغداد میں بچ چکے تھے، بقیہ سب کو قتل کر دیا گیا تھا، اور ایک خاتون، چنگیزی خاتون اگر ایک آ جاتی تھی اور سینکڑوں مسلمان ہوتے تھے تو کہتی تھی رکو یہاں پہ، میں چاقو لے کے آتی ہوں تمہیں ذبح کروں، تو ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے ہٹ جائیں، ایسی ہیبت تاری تھی۔ 17 افراد کچھ بغداد میں تاریخ کہتی بچے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دجلہ کا پانی سرخ ہو جاتا تھا مسلمانوں کے خون سے، اور کبھی سیاہ ہو جاتا تھا، وہاں کے کتب خانے جلا کر کے جو اس میں ڈالے جاتے تھے تو سیاہ ہو جاتا تھا۔ تو افرادی اعتبار سے بھی، عددی اعتبار سے بھی، اور کتاب جو فکر و ذہن کو کھولنے میں معاون ہے، جس سے انسان کا امتیاز قائم ہوتا ہے، اس کو بھی انہوں نے ثبوتاز کیا، اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا یہ پوتا تھا۔ لہذا مسلمانوں کے تعلق سے اگر آپ تھوڑا سا اس کو یہ کریں تو آج ایک فضا جو بنائی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کی دباؤ گے۔ ادھر بغداد کا سقوط ہوتا ہے، ادھر اندلس میں اسلام سر بلند ہوتا ہے، ادھر انڈیا میں اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ اس کا دین ہے، اس کو اٹھا کر کے رہے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو وہ سسٹم میں پہلی بات جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا صبر سے کام. صبر کے معنی جمنے کے ہیں, اور صبر کی تین قسمیں ہیں. صبر کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک صبر علی الطاعات, نمبر دو صبر عن المعاصی, نمبر تین صبر علی المصائب. صبر علی الطاعات یعنی جو حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے, جس موقع پہ دیا گیا ہے, طبیعت اباح کر رہی ہے, حالات مخالف معلوم ہو رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے جمانا. اسی لیے اصطلاح میں صبر کہتے ہی ہیں خلاف طبیعت چیزوں پر اپنے آپ کو جمانا. دل نہیں چاہ رہا ہے اور اس پر بڑا ملتا ہے, اس کو غیر مسلم بھی کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. صبر اس قدر اللہ کو پسند ہے, اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو کافروں کو مشرکوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی بنیاد پہ بہت کچھ دے دیتے ہیں آزمائش کے طور پہ. چنانچہ ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ ہیں, ان کے پاس ایک برہمن آیا کرتا تھا, ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا. ایک دفعہ کہنے لگا صاحب میں جا رہا ہوں, میں جس مقصد سے آتا تھا وہ پورا نہیں ہوا. تو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا بات, کیا مقصد تھا؟ انہوں نے کہا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے دل کو دیکھنا چاہتا تھا, اور میں نے آپ کے دل کی طرف توجہ ڈالی تو آپ کا دل سیاہ نظر آیا. میں نے بار بار نظر ڈالی کہیں مجھے کوئی خطا تو مجھ سے نہیں ہو رہی ہے, صحیح نظر تو نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, لیکن جب بھی میں نے توجہ ڈالی تو آپ کا دل جو ہے وہ سیاہ نظر آیا. تو میں کیا کروں گا آپ کے پاس آ کر کے, میں جا رہا ہوں. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک سوال ہے, یہ بتاؤ یہ مقام و مرتبہ تم کو کیسے ملا کہ تم میرے دل کو دیکھ رہے ہو کہ وہ سیاہ ہے؟ تو اس نے جو بات کہی وہ میں آپ کو سنا دیں. اس نے کہا کہ نفس کے خلاف کرنے سے یہ دولت ہم, یعنی دل نے چاہا کہ پانی پیئے تو ہم نے پانی نہیں پیا, دل نے کہا سوئیں تو ہم جاگتے رہے. تو نفس کی مخالفت کرنے کی بنیاد پر یہ اس کے نزدیک گویا طاعت. تو صبر علی الطاعت, اس پر جمنے سے نفس کی مخالفت کی وجہ سے یہ دولت ملی. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا, یہ بتاؤ اسلام لانے کو دل چاہتا ہے؟ اسلام لانے کو دل چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب آپ نے تو ایسی بات کہہ دی کہ میرے گرو نے کہا تھا کہ تمہارے اندر سے اسلام کی بو آتی ہے. بندہ تو لے کے گرو کتنا پہنچا ہوا تھا کہ گرو نے میرے کہا تھا کہ تمہارے اندر سے اسلام کی بو آتی ہے, اور میں نے آج تک اس اصول کے خلاف نہیں کیا ہے. دل نے جس کو نہیں چاہا اس کو میں نے کیا ہے. تو اسلام لانے کو دل نہیں چاہتا ہے, لیکن میں اسلام لاؤں گا. لہذا اسلام اس نے قبول کیا. جب اسلام قبول کیا تو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب ذرا میرے دل کی طرف متوجہ ہو, توجہ ڈالو. تو اس نے توجہ جو ڈالی تو کہنا حضور آپ کا دل تو بڑا روشن نظر آ رہا ہے, درخشاں نظر آ رہا ہے, چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو حضرت مسکرائے اور فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی, اصل میں میرے دل کے آئینے میں تم اپنا دل دیکھ رہے تھے. المؤمن مرآت المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, آئینہ غیبت نہیں کرتا ہے, آئینہ حقیقت کو دکھا دیتا ہے. یہاں تک کہ ایک فرد کے ہاتھ میں آئینہ ہے اور وہی آئینہ دوسرے کے ہاتھ میں جائے تو پہلے والے فرد کی وہ چغلی نہیں کرتا ہے کہ اس کے سر میں اس کے چہرے میں اتنے داغ ہیں. یہ آئینہ ہے. تو مومن ایسا ہوتا ہے, مومن کا دل ایسا ہوتا ہے، مومن کا کردار ایسا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تم میرے دل کے آئینے میں اپنا دل دیکھ رہے تھے، اور کفر کا غلاف تمہارے دل پہ چڑھا ہوا تھا، وہ سیاہ تم کو نظر آ رہا، تو تم میرا دل نہیں دیکھ رہے تھے، تم اپنا دل دیکھ رہے تھے. اب تم نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ان الاسلام یجب ما کان قبلہ. دو طرح سے روایت آتی ہے کہ اسلام قبول کرنے پہ سارے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، سب کو کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے اسلام، جھاڑیاں سب چیزیں نکال دیتا ہے. لہذا اب تم اسلام تم نے قبول کیا تو اب تمہارا غلاف پھٹ گیا، اب تمہارا دل جو روشن ہو گیا اسلام کی قندیل فروزہ سے، تو وہ چمکتا ہوا روشن دل میرے دل کے آئینے میں تمہیں نظر آ رہا ہے. تو جمنا یہ اللہ کو پسند ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو جب اللہ کی معیت ہو جائے گی تو ظاہر ہے سسٹم میں پورے طور پہ آگے کہ نہیں آگے، مال کا ملازم، دکان کا ملازم، کارخانے کا ملازم مالک کے اس سسٹم کو قبول کر کے مالک کے قریب ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ مالک کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن اسے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اسلام تو بہت آسان دین ہے، محض یہ کہ اللہ کا جو حکم ہے اس پہ ہم جم جائیں. تو سسٹم شروع ہو گیا صبر سے. تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. صبر کی تین قسمیں، تین جہتیں ہیں. نمبر ایک، صبر علی الطاعات، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے، ہمیں رکھنا ہے، چاہے دن 18 گھنٹے کا ہو یا 16 گھنٹے کا ہو یا 10 گھنٹے کا ہو. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، شاہ بانو کیس کا مسئلہ چل رہا تھا ہندوستان میں، اس سلسلے میں راجیو گاندھی سے ملنے کے لیے گئے. اس وقت وزیر اعظم تھے، تو راجیو گاندھی نے بڑا استقبال کیا، رسپیکٹ کیا، اور جو وفد گیا تھا جس کی سربراہی حضرت فرما رہے تھے قبول کیا اس نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ صاحب فلاں وقت جو ہے وہ اور رمضان کا زمانہ شروع ہو رہا تھا، اس میں ملنے کے لیے یا کچھ کہا اس نے. تو حضرت نے کہا کہ اب وہ رمضان کا زمانہ ہے، ہم لوگ روزے سے اس میں ہوں گے. تو اس نے کہا کہ صاحب اتنا ایسی گرمی شدید اس میں آپ روزہ رکھیں گے، آپ لوگ مل کر کے کیوں نہیں اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، جاڑے کے زمانے میں لے جائیے. تو حضرت نے کہا کہ آپ نے یہاں تو کہہ دیا، دوبارہ کہیے گا نہیں، ورنہ ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا شعبانوں کی طرح سے کہ ہمارا وزیر اعظم روزے کو ادھر سے ادھر کرنے کی بات کہتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم ہے. ہم ایک بازو کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، تو اللہ کے حکم کو ادھر سے ادھر کیسے کر سکتے؟ ایک آنکھ کو اوپر نیچے نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ کے حکم کو کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے. تو جب اس نے یہ بنایا اور اس میں حسن و تجمل رکھا ہے، اس میں افادیت کے سارے سورسز رکھے ہیں، تو اللہ کا جو حکم ہے اس میں بھی تو یہ چیز ہے، اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ تو صبر علی الطاعات. نمبر دو، صبر عن المعاصی. معصیت میں بڑا لطف آتا ہے، کسی کی غیبت کرنے میں لذت ملتی ہے، زنا کرنے میں لطف آ رہا ہے، حرام خوری میں لطف آ رہا ہے، سود لینے میں لطف آ رہا ہے، رشوت لینے میں مزہ آ رہا ہے، لوٹ پاٹ کرنے میں مزہ آ رہا ہے، گالیاں دینے میں مزہ آ رہی ہے. یہ سارے معصیت، معصیت کے جتنے پہلو جتنی شکلیں ہیں ان میں ایک خاص تزین ہے، لذت ہے. لیکن ایک صاحب ایمان اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، روکتا ہی نہیں بلکہ روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ہر نماز میں پہلی صف میں رہنے کی کوشش کرتے تھے. عجیب و غریب بات آپ کو سنا جائے، لیکن حضور جب سلام پھیرتے تھے تو تیزی سے نکل کے چلے جاتے تھے، خرج مسرعاً. ایک دن دیکھا حضور نے کہ جہاں سلام پھیرتے ہیں یہ بھاگتا ہے. تو حضور نے کہا ابو دجانہ کیا بات ہے، کیوں تیزی سے بھاگتے ہو، کیوں دعا نہیں کرتے اللہ کے حضور میں؟ دعا کر کے نکلو اللہ کے حضور میں. حضرت داؤد اجانا نے کہا، حضور بات یہ ہے کہ میرے گھر کی دیوار سے لگ کر کے ایک یہودی کا باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، ایک کھجور کا درخت بالکل ہماری دیوار سے لگا ہوا ہے، اس کی شاخیں ہمارے صحن میں، اس وقت کھجوریں پکی ہوئی ہیں، رات میں کھجوریں ٹپکتی ہیں اور وہ ہمارے صحن میں، ہمارے آنگن میں آ جاتی ہیں، میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں، مجھے خیال ہوتا ہے کہیں میرا کوئی بچہ اٹھ کر کے کوئی کھجور نہ اٹھا لے، اس لیے میں تیزی سے جاتا ہوں تاکہ بچے اٹھنے سے پہلے ہم پہنچ جائیں اور ان کھجوروں کو ہم چن کر کے اپنے پڑوسی یہودی کے گھر لے آ کر کے دے آتے ہیں، یہ تمہاری امانت ہے. ایک روز حضور میرے ایک بچے نے منہ میں ڈال لیا، بھوکا تھا رات، میں نے اس کے منہ میں انگلی ڈال کر کے وہ کھجور میں نے نکالی. یہ سن رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے، چپکے سے اٹھے، یہ خرچ کرنے کا مقام ہے، چپکے سے اٹھے، یہودی کے پاس گئے اور اس یہودی سے کہا کہ ایسا ایسا ابو دجانا سنا رہے تھے، بتاؤ اس باغ کی قیمت کیا ہے، ہم ادا کر دیں اور یہ باغ جو ہے. یہودی نے کہا کیا بات، کہا ایسی ایسی بات ہے. اس نے کہا ہاں، روزانہ وہ کھجوریں لے آتے ہیں، مجھے کیا پتا ہے کہ ان کے گھر میں فاقہ ہے، بچے فاقہ مست ہیں، اور صاحب یہ کہ ایک کھجور ہمارے بچوں کے ہاتھ نہ لگنے پائے، وہ بھی گری ہوئی کھجور، توڑنا نہیں، ان کھجوروں کو لا کے وہ دیتے ہیں. اس یہودی پر اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لا کر کے پیش کیا، کہا حضور ابو دجانہ نے یہ امانت کا حق ادا کیا ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں اور یہ باغ بھی ابو دجانہ. یہ ہے صبر کی بات، صبر علی الطاعات، اس پر اللہ کی معیت ہوگی کہ نہیں ہوگی بتائیے. ان اللہ مع الصابرین کا مزدہ سنایا جائے کہ نہیں سنایا جائے گا؟ تو ان اللہ مع الصابرین، تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کے اب دو درجے ہو گئے، صبر علی الطاعات اور صبر عن المعاصی. صبر علی المصائب شدائد، معصیت کے ذیل میں ایک اور واقعہ آپ کو سنا دیں، وہ اور زیادہ جو ایمان کو بڑھانے والا. روضۃ الریاحین کے اندر وہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان تھا، پارچہ فروش، کپڑا فروش، کپڑے بیچتا تھا، اللہ نے بڑا حسین اس کو بنایا تھا، ایک عورت اس پر جو ہے عاشق ہو گئی تھی، وہ چاہتی تھی کسی طرح یہ قریب آئے، تو اس نے یہ کیا کہ اس کے یہاں جا کر کے بہت سے کپڑے خریدے، اور خریدنے کے بعد اس نے مالک سے کہا، وہ اس وہاں پر غلام یعنی کام کرتا تھا، نوکر تھا، اس نے کہا کہ ان سے یہ کپڑے سب ہمارے گھر بھیجوا دیجیے. مالک نے کہا جاؤ بھائی پہنچا دو. اس نے سارے کپڑے باندھے، گٹھر کر کے سر پہ اٹھایا، اور وہ آگے آگے پیچھے پیچھے یہ گھر جب پہنچا تو اندر اس کو کر کے دروازہ اس نے بند کر لیا، اور اس سے کہا کہ مجھے کپڑا وپڑا خریدنا نہیں تھا، تمہیں لینا تھا، تمہیں قریب کرنا تھا، تم سے قریب ہونا تھا، مجھے یہی ترکیب سمجھ. اس نے کہا مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس نے کہا کہ کچھ نہیں، میں چھوڑوں گی نہیں. سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا اچھا مجھے ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، استنجا خانہ، اندر گیا اور جو غلاظت تھی اپنے اوپر اس نے لگا لیا، پوت لیا. باہر نکلا جو اس نے دیکھا تو یہ گھبرا گئی، اس نے کہا بھاگو جلدی، اور دروازہ کھول کے نکال کے بھگا دیا. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے. تو صبر عن المعاصی، پھر کیا ہوا کہ وہ شخص نے جا کر کے دھویا, نہایا, غسل کیا, لیکن اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. روضۃ الریاحین میں لکھا ہے کہ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے قبر سے بھی خوشبو آتی تھی. اب آپ سوچیے, تو معصیت سے بچنے پہ اللہ کی نوازشات کے فیصلے ہوتے ہیں. انسان تھوڑی سی لذت, تھوڑا سا لطف حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, بھول جاتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ہے وہ, اللہ کی گرفت اس کو کرنے والی اللہ کی گرفت میں ہے, وہ نے آپ کو بچانا چاہتا. تو صبر عن المعاصی, معصیت جو ہے ہمیں وہ نہیں کرنا, یہ معصیت ہے. اللہ سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے. اس بچی نے جو کہا تھا, ماں نے کہا دودھ میں پانی ڈالو, بچی کہہ رہی ہے کہ نہیں امیر المومنین کو پتا چل جائے گا. ماں کہہ رہی ہے امیر المومنین کہاں ہے, تو بچی نے کیا جواب دیا تھا, امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے, وہ تو سن رہا ہے. دل گواہی دے, ضمیر گواہی دے. تو صبر عن المعاصی, لہذا ہر فرد اپنے دائرے میں اپنا جائزہ اور محاسبہ جب لیتا ہے تو اس پر یہ ساری چیزیں واہ ہو جاتی ہیں. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاه والسلام. عقل مند اور دانا وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے, اپنا خود محاسبہ کرتا ہے, کیا تم نے کیا, صبح سے شام تک کتنی غلطیاں کی, کتنی خطائیں کی, کتنی نیکیاں کی, کتنے کار ثواب کیے. اس کا جب جائزہ لیتا ہے تو آہستہ آہستہ نیکیوں کا تناسب بڑھتا چلا جاتا ہے اور معصیت کا تناسب گھٹتا چلا جاتا ہے. والعاجز من اتبع نفسه, عاجز, درمادہ, اذکار رفتہ, بیکار, بزدل وہ ہے جو نفس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور اللہ پر تمنائے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, وہاں سب ٹھیک ہو جائے گا, یعنی خود تھوڑا ٹھیک ہوگا, کچھ کرنا چاہیے. تو صبر علل عن المعاصی. تیسرا جو ہے قسم, تیسری قسم جو صبر کی ہے وہ صبر علی المصائب ہے. مصائب ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم آزمائیں گے, ضرور آزمائیں گے, خوف سے, بھوک سے, مال کی کمی اور تنگی معیشت سے, موت سے, اور باغوں میں پھلوں اور غلوں کی کمی سے. جو اس پر صبر کریں گے کہ ہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے, تو ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے, مژدہ سنا دیجئے. بشر الصابرین, جن کا کردار کیا ہے, جن کے اخلاق کیا ہیں, یہ کہ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں, اللہ ہی کی طرف جانے والے. یہ مصیبت بھی خود بخود ختم ہو جائے گی. مصیبتیں وقتی ہوتی ہیں, صحت دائمی ہوتی ہے, مصیبت کبھی دائمی نہیں ہوگی, وہ ایک وقتی اور عارضی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اٹینشن میں لانے کے لیے, تنبہ کے لیے یہ سب چیزیں کرتے ہیں, تاکہ میرا بندہ کچھ میری طرف آ جائے. اور آزمائش بھوک و پیاس سے جیسا یہاں کبھی آزمائش ہوتی ہے مال و دولت کی فراوانی کے ذریعے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون, کہ جب وہ بھول گئے جس بات کی نصیحت کی گئی تھی, جس کا حکم دیا گیا تھا, معصیت میں پل گئے, پڑ گئے, تو ہم نے ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے. تھوک میں دیا ان کو مال, تھوک میں دیا ان کو نعمتیں, تھوک میں دیا ان کو وجہ, تھوک میں دیا ان کو طاقت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, ابواب کل شیء, ہر چیز کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں ان کے لیے. وہ اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے, ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں, تبھی تو ہم کو مل رہا ہے, یہ سوچنے لگتا ہے. یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگتا ہے, اکڑنے لگتا ہے, تو اچانک ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں, تو سجدر و حیران وہ تڑپ کر کے رہ جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو سب علی المصائب, جب کوئی مصیبت آئے, پریشانی آئے, تو اللہ کی طرف ہماری نظر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں. بقیہ انشاءاللہ دوسرے وقت میں, سے لے کے 8 بج چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام منك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وسلم.